السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات, سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید کی بڑی عظیم آیت ہے. انشاءاللہ آج اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ, لیکن اس کے لیے جو کہ امید کرتا ہے اللہ کی, یہ جو طلبگار ہے اللہ کا, جو اللہ تعالی کی رضا چاہتا ہے. والیوم الآخر, اور جو آخرت کے دن کا طلبگار ہے, آخرت کی کامیابی, آخرت کی فوز و فلاح چاہتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے. اس آیت مبارکہ کا اسلوب وہی ہے کہ جو اللہ نے خود قرآن مجید کے لیے اختیار کیا ہے, وہی اسلوب اس آیت میں آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. قرآن مجید کے لیے اللہ کا اختیار کردہ اسلوب کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت 185 میں ارشاد ہوا کہ قرآن ہدل للناس ہے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ کسی علمی قابلیت کے ہوں, کسی عمر کے ہوں, کسی معاشرے کے ہوں, کسی سوچ کے ہوں, ان سب کو ہدایت ملے گی تو قرآن سے ملے گی. ایک عام دیہاتی ہے, سیدھا سادہ ان پڑھ, اس کے لیے بھی ہدایت ہے, اور کوئی بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ہے, اس کے لیے بھی ہدایت ہے. تو قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن سورۃ البقرہ کے شروع میں کہہ دیا کہ ہدایت ہر ایک کو ملے گی نہیں, ملے گی کس کو؟ متقیوں کو ملے گی. ہدل للمتقین, یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت اس میں ہے سب کے لیے, لیکن ملے گی سب کو نہیں, ملے گی انہیں کو جو متقی ہیں. جیسے ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ ڈسپرین کی ٹیبلٹ میں سر درد کا علاج ہے, لیکن شفا اسی کو ملے گی جو کہ اس ٹیبلٹ کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرے گا. اور ورنہ یہ ہے کہ اگر اس نے زیادہ کھا لی, یا یہ ہے کہ بغیر جو احتیاطیں ہوتی ہیں ڈاکٹر کی بتائے اس کے بغیر کھا لی, تو ممکن ہے اس کے لیے اور پریشانی کا باعث بن جائے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اسوہ ہے تمام انسانوں کے لیے, لیکن آپ کے اسوے سے فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ جو تین شرطیں پوری کریں. وہ تین شرطیں اس آیت میں کیا ہیں؟ نمبر ایک, جو اللہ کا طلبگار ہے, اللہ کی رضا چاہتا ہے. نمبر دو, جو آخرت کا طلبگار ہے, اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا طلبگار ہے, چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, تو اس کے لیے کیسے اللہ کو خوش کرے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے لیے رہنمائی دے دی. سورہ آل عمران آیت 31, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت چاہیے تو کس کو اسوہ بناؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی پیروی کرو. کیسے پیروی کرنی ہے، کیسے اسوہ بنانا ہے، اس پر اب انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، اس کے لیے اسوہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو، والیوم الآخر، جو آخرت کا طلبگار ہے، چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کی فوز و فلاح مل جائے، میں آخرت کے دن رسوائی سے بچ جاؤں اور میں آخرت کے دن کامیابی حاصل کر لوں. اللہ تعالی ہم سب کو یہی مقصد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کہتا ہے کہ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ہے بھی مسلمان، کافر نہیں ہے، ہے مسلمان. کافر کی تو کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، جو مرضی کرتا رہے. نیکی کی قبولیت کے لیے شرط اول مسلمان ہونا ہے، ایمان لانا ہے. تو فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے، آخرت کا طلبگار بنے، اس کے لیے کوشش کرے اور ہو مسلمان، تو ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو اب آخرت کے طلبگار ہیں ہم، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. کیا کریں؟ کہاں سے رہنمائی ملے گی؟ اسوہ کون بنیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں خود اپنی سمجھ سے نیکی شروع کر دوں گا تو نہ جانے کس بدعت میں پڑ جاؤں. تین افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے اور آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ کے رسول گھر پر نہیں تھے، کہ اللہ کے رسول رات کو کتنی دیر تہجد پڑھتے ہیں؟ کہا کہ پڑھتے بھی ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں. اچھا، آپ نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں؟ رکھتے بھی ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں. اچھا، اب آپس میں مشورہ کیا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، معصوم ہیں، بخشے بخشائے، ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے. ایک نے کہا کہ میں آئندہ کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، پوری رات نوافل پڑھوں گا اور اللہ کی یاد میں بسر کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. شادی سے دنیا کے بہت سارے جھنجٹ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے، میں اللہ اللہ کروں گا. وہ تین باتیں انہوں نے کی تھی کہ اللہ کے رسول میں تشریف لے آئے، اور آ کر آپ نے ان کو سختی کے ساتھ ڈانٹا. اور عام طور پر آپ کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس موقع پر آپ نے وہ انداز اختیار کیا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں، میں کبھی نفل روزہ چھوڑتے بھی ہوں، کبھی رکھتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. تو جس نے میرے طریقے سے دوری اختیار کی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نیکی کا جذبہ بھی دوسرے جذبوں کی طرح اندھا ہو جاتا ہے اور حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، رہبانیت آ جاتی ہے. نہیں، ہم نے دین دنیا ساتھ لے کر چلنی ہے. اگر پوری رات جاگتے رہیں گے تو پھر دن میں کیا کریں گے؟ اور اگر ہمیشہ روزے سے رہیں گے تو پھر تو انسان کمزور ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے قوی مومن کو، جو کہ باطل کے خلاف جدوجہد اور جہاد کر سکے اور معاشرے کو ظلم و ستم سے پاک کرنے کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر سکے. اسی طریقے پر رہبانیت نہیں ہے. اللہ کے رسول تو چاہتے ہیں کہ شادیاں ہوں، کثرت سے اولادیں ہوں، اور تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو. آپ نے فرمایا کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا. تو تعداد کی کثرت کیسے ہوگی؟ رہبانیت سے تو نہیں ہوگی نا. تو لہذا اعتدال والا رستہ، توازن والا رستہ نیکی کا، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر عمل کرنے سے ملے گا. تو فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے، اس کی اس نے کوشش کرنی ہے. کیا کوشش کرے، کیسے کوشش کرے، نمونہ کون ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر تین فرمایا وہ ذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے. اس صورت میں اللہ نے حکم بھی دیا ہے سورہ احزاب میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کریں؟ اسوہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صبح اٹھتے ہی مسنون دعا ہے، بیت الخلاء جا رہے ہیں مسنون دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے، سنت پر عمل ہے، اللہ کا ذکر ہے. بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں مسنون دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں مسنون دعا ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو مسنون دعا ہے، گھر میں واپس داخل ہو رہے ہیں تو مسنون دعا ہے، کپڑے بدل رہے ہیں تو مسنون دعا ہے، کھانا ناشتہ شروع کر رہے ہیں مسنون دعا ہے، ختم کر رہے ہیں مسنون دعا ہے، آئینہ دیکھ رہے ہیں تو مسنون دعا ہے، سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو مسنون دعا ہے، بازار میں پہنچے ہیں تو مسنون دعا ہے، اذان سنی ہے تو مسنون دعا ہے، پورے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہ سکتے ہیں اگر اللہ کے رسول کو اسوہ بنایا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کے رسول اسوہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا محبوب اللہ ہے، جو دنیا کے ریوارڈ کے نہیں آخرت کے اجر کے طلبگار ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات ہو گئی کہ آیت میں یہ تو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اسوہ ہے، لیکن ہر کوئی ان کو اسوہ نہیں بنا سکتا، بنانے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، کچھ خاص صفات درکار ہیں، وہ صفات تین ہیں، اللہ کو محبوب بناؤ، آخرت کے طلبگار بنو، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرو. اب اس کے بعد آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اسوہ ہیں اب ان کے لیے رہنمائی. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. یہاں رسول اللہ سے مراد کون ہے؟ نہ پیچھے حضرت محمد کا ذکر ہے نہ آگے حضرت محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام لے کر تو ذکر نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے کہیں کہ یہاں رسول اللہ سے مراد حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص انتشار پیدا کرنے والا کہے کہ آج تک تو لوگوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں، یہاں تو رسول اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کہہ سکتا ہے کوئی؟ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے جو بھی چیزیں متفق علیہ چلی آ رہی تھیں ان کے حوالے سے کوئی نئی بات کہہ کے انتشار پیدا کر دیا، جیسے غلام احمد قادیانی کمبخت نے کیا تھا، ملعون نے، اس نے کہا تھا کہ جی آج تک کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو یہ تو ہمارے نبی کی توہین ہو گئی کہ ہمارے نبی فوت ہو گئے اور ان کے نبی زندہ ہیں، حالانکہ اس میں توہین والی کون سی بات ہے. لیکن اس نے عوام کو اس نے اس طرح سے گمراہ کیا، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس سے وہ اس کو ویسی ہضم نہیں ہو رہی تھی بات، اس کو تو ویسی مورجے سمجھ نہیں آتے جو عقل کے مارے ہیں، جو عقل پرست ہے، کیسے کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی زندہ ہو اور اس کی عمر بھی نہ بڑھ رہی ہو؟ تو یہ آج تک کسی نے کسی لوگوں نے بات سمجھی نہیں. تو لہذا اسلاف کے بارے میں سوء ظن کہ وہ کم عقل تھے، ان کا فہم ناقص تھا، وہ تو ایسے ہی تھے. اصل تو بات سمجھیے غلام احمد قادیانی نے، معاذ اللہ، اسی طرح کے فتنے اٹھائے پرویز نے، اسی طرح کے فتنے اٹھا رہے ہیں جو ہے وہ علامہ غامدی صاحب جیسے لوگ، کہ بالکل کسی نے آج تک وراثت کے مسائل نہیں سمجھے، سمجھے ہیں تو غامدی صاحب نے سمجھے، کسی نے یتیم پوتے کی وراثت کے بارے میں کوئی رہنمائی دی نہیں، اگر دی ہے تو کس نے دی ہے؟ غلام احمد پرویز نے دی ہے. وہ اسی طریقے پر ایک صاحب نے کہا کہ جو علم نشرح لک صدرک ہے، اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس میں تو خطاب موسیٰ علیہ السلام سے، کیوں؟ انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے رب اشرح لی صدری، تو اللہ نے ان سے خطاب کیا ہے علم نشرح. حالانکہ آج تک تمام مفسرین یہی بیان کرتے آئے ہیں کہ سورہ انشراح میں خطاب کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تفسیر صحیح ہے، لیکن دو الفاظ ملا دیے. ان سورہ طہ میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، اور یہاں پر آئے علم نشرح لک صدرک، تو لہذا اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. مقصد کیا ہے؟ لوگوں پر سے اسلاف کا اعتماد ختم کرنا، کہ ہمارے سارے کے سارے اسلاف ایسے ہی تھے، انہوں نے نہیں سمجھا دین کو، دین کو تو میں سمجھ رہا ہوں اور میں آپ کے سامنے صحیح بات پیش کر رہا ہوں، تو لہذا اب آپ کا اعتماد مجھ پر ہو گیا، اسلاف سے آپ کے اندر سوء ظن پیدا ہو گیا، اب میں جو مرضی فتنہ اٹھا دوں آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اس لیے کہ آپ کا اعتماد مجھ پر ہے کہ یہ صحیح قرآن کو سمجھنے والے ہیں، لہذا جو یہ کہیں گے وہی صحیح ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے کہ ہم اسلاف کے بارے میں سوء ظن رکھیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. تو جتنے صحیح متقی لوگ صحابہ اکرام تھے، ویسے کوئی پیدا نہیں ہو سکتے اس کے بعد، اس کے بعد جو تابعین تھے ویسے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. تو لہذا ان میں تقویٰ بھی تھا، ان کو براہ راست اللہ کے رسول کے دور سے قربت بھی حاصل تھی. جتنا صحیح دین کو انہوں نے سمجھا ہے اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے کہ جو ہے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سبقت کرنے والے اول دین کی طرف انصار میں سے اور مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے پر، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو ممکن ہے کوئی یہاں پر بھی یہ کہہ دے کہ یہاں رسول اللہ سے مراد تو عیسیٰ علیہ السلام ہے یا موسیٰ علیہ السلام ہے یا ابراہیم علیہ السلام ہے. لہذا نوٹ کیجئے کہ یہاں رسول اللہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبارات سے ایک فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کا آغاز اسی آیت سے ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی خاص شان کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاص شان کیا ہے؟ وہ کلیم اللہ ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. حضرت عیسیٰ کی خاص شان کیا ہے؟ وہ روح اللہ ہے. سورہ نساء کی آخری آیات میں ان کو اللہ کی روح قرار دیا گیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی خاص شان کیا ہے؟ وہ ذبیح اللہ ہے، جن کو اللہ کی راہ میں اپنے طور پر تو ذبح کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو ہٹا دیا. ہر رسول کی خاص شان ہے. رسول اللہ شان ہے کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ رسالت اپنی پورے شان کو، عروج کو پہنچ گئی کس میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. اس سے پہلے، آپ سے پہلے رسول آئے. رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجا ہوا. وہ صرف بھیجے جاتے تھے اپنی قوم کی طرف، ان کی دعوت ہوتی تھی یا قوم. تمام انسانوں کی طرف اللہ نے کس کو بھیجا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ اعراف آیت 158، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس سے پہلے رسول آتے تھے کسی خاص علاقے کی طرف، واحد رسول ہیں کہ جو ہیں پورے کرۂ ارضی کی طرف. آپ امریکہ والوں کے لیے بھی ہیں، جاپان والوں کے لیے بھی ہیں، پاکستان والوں کے لیے بھی ہیں، ایشیا، یورپ اور افریقہ، آسٹریلیا، پورے گلوب کے لیے اگر کوئی رسول ہے تو کون ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلے جتنے رسول تھے ان کا زمانہ رسالت محدود تھا. واحد اللہ کے رسول ہیں کہ ان کا زمانہ رسالت قیامت تک کے لیے، اور کسی رسول کو یہ اعزاز نہیں ملا. تو رسول کامل کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے رسول کامل، 12 تقریریں ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں ایک مرتبہ ان کو ٹیلی ویژن پر کہا گیا تھا کہ آپ 12 دن تقریر کریں، تو بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، بڑی عمدہ تقریریں ہیں، کتابی شکل میں آپ کو مل جائیں گی. تو اس کا ڈاکٹر صاحب نے عنوان بنایا تھا رسول کامل، کہ اگر کوئی رسول کامل ہے، کسی پر رسول کا اطلاق جو ہے وہ 100% اگر ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر ہوتا ہے، پوری شان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں رسول اللہ سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، لیکن رسول کامل، رسول اللہ کی خاص شان کس کی ہے؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر فرمایا کہ اسوت حسنہ، بہترین نمونہ ہے. اب ذرا ایک اور اعتبار سے دیکھیے، اگر آج میں چاہوں کہ میں اسوہ بنا لوں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا بنا سکتا ہوں؟ کیا ان کی سیرت محفوظ ہے، مسند ہے؟ ان کے تو ماننے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مسند چیز نہیں ہے، تو کیسے پیروی کریں ان کی؟ نہ ان کے ارشادات محفوظ ہیں اور نہ ان کی پوری زندگی کے واقعات محفوظ ہیں. اگر میں چاہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا، کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں. کسی رسول کی سیرت محفوظ نہیں. واحد کن رسول کی سیرت محفوظ ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم کسی کی پیروی کر بھی نہیں سکتے. اچھا پھر اگر ہم پیروی کرنا چاہیں کسی رسول کی، تو نوٹ کیجئے کہ جامع اسوہ کسی رسول کا ہے ہی نہیں، واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر انتہائی بے بسی کی حالت میں تبلیغ کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا ہے گلیوں میں تو حضرت محمد آپ کو نظر آئیں گے طائف کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ نے حکمران کے طور پر اسوا دیکھنا ہے تو مدینے کی ریاست کے سربراہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی سپہ سالار نے اگر رہنمائی لینی ہے تو کون اسوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مسجد کے امام نے اگر رہنمائی لینی ہے اسوا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی جمعے کے خطیب نے اگر رہنمائی لینی ہے تو مسجد نبوی کے خطیب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مسجد کے معلم نے رہنمائی لینی ہے تو معلم کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مربی نے تزکیہ کرنے والے نے رہنمائی لینی ہے تو کون ہے اسوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی تاجر نے رہنمائی لینی ہے، اصول کس نے دیے تجارت کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی جج نے اگر اسوا بنانا ہے تو اسوا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتنی شانیں کسی اور رسول میں جمع ہیں؟ کیا کسی حکمران کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اسوا بن سکتے ہیں؟ ان کی زندگی میں تو حکومت کا مرحلہ آیا ہی نہیں. کیا کسی سپاہ سالار کے لیے اسوا بن سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں. جنگ کے لیے قوم کو دعوت دی تھی، قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا، جنگ ہوئی نہیں. کیا سپاہ سالار کے اسوا تو وہ نہیں ہے؟ کیا کسی جج کے لیے اسوا ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ان کے زمانے میں نہ ریاست قائم ہوئی اور نہ اسلامی عدالتیں قائم ہوئی. تو لہذا آپ جتنے بھی زاویوں سے دیکھیں گے تو اگر اسوا کوئی ہیں کامل تو کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ذرا اس نقطے پر غور کیجئے کہ یہ آیت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کس جگہ نقل کی ہے، کس جگہ شامل کی ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو یہ جنگ خندق کا ذکر آ رہا ہے. جنگ خندق میں منافقانہ کردار کیا تھا، منافقوں کا اس وقت کیا طرز عمل تھا، وہ دوسرا رکوع ہے. مومنوں کا طرز عمل کیا تھا، وہ تیسرا رکوع ہے. اور ان دونوں کے درمیان یہ آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو لہذا دیکھا جائے کہ غزوہ خندق میں جس کے ذکر کے دوران یہ آیت آئی ہے، اس غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ سامنے آ رہا ہے. آزمائش کے حوالے سے غزوہ خندق پوری سیرت میں آزمائش کا نقطہ عروج ہے، مشکلات کا نقطہ عروج غزوہ تبوک ہے. مشکلات بہت تھیں لیکن آزمائش کے حوالے سے غزوہ خندق ہے. چھوٹی سی مدینے کی آبادی ہے، عورتیں بچے بوڑھے جوان ملا کر کل 3,000 کی آبادی ہے، اور 10,000 کے لشکر نے آ کر، 10,000 لشکر لڑنے والے لوگ، انہوں نے آ کے مدینے کو پورے مہینے تک گھیرے رکھا ہے. اگر وہ مدینے میں داخل ہو جاتے تو لہذا بالکل جو ہے وہ تہس نہس کر دیتے اور صفایا کر دیتے. اس قدر شدید مشکل تھی کہ اذ القلوب لدى الحراجر کاظمین، جبکہ دل اچھل اچھل کر حلق کو پہنچ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں. وزلزلوا زلزالا شدیدا، انہیں ہلا مارا گیا شدت کے ساتھ، یہ کیفیت تھی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی اور ہوتا، کسی جماعت کا امیر اور کسی ریاست کا سربراہ اور کوئی سپاہ سالار، تو وہ تو پھر اپنے آپ کو، جیسے پچھلے سال ہی واقعہ ہوا ہے، کنٹینر کے اندر اپنے آپ کو محصور رکھتا کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے لیے کوئی ایسا پروٹوکول تو پسند نہیں کیا. سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پر موجود ہیں. 7 چوکیاں بنا رکھی تھیں. پہلے تو خندق کھودی گئی ہے، حضرت سلمان فارسی کی رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول کیا کہ خندق کھود لیں، تو ایک ہی طرف سے مدینہ کا ایسا جگہ ہے جہاں سے کہ لشکر آ سکتا ہے. 2 طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف شمال کی طرف بڑے گھنے جنگلات ہیں، باغات ہیں کھجوروں کے، وہاں سے تو کوئی آسانی سے آ نہیں سکتا. یہی رستہ کھلا ہے جنوب کا، یہاں سے خطرہ ہے. لہذا وہ خندق، اب جب خندق کھودی جا رہی تھی تو کیا اللہ کے رسول کسی آرام دہ کمرے کے اندر بیٹھ کر صرف رپورٹس دیکھ رہے تھے کہ جی میں نے 7 ٹیمیں بنائی ہیں، ان کو 7 حصے دیے خندق کھودنے کے، اب میرے پاس رپورٹ آئے گی جی گروپ 1 نے آج کتنی کھودی ہے، اچھا سائن کر دیے کہ اچھی پروگرس ہے، اور جہاں کمی جا کے ڈانٹ دیا بلا کر بھی تم نے کم کام کیا. ایسے کر رہے تھے؟ آج کل کے افسران ایسے کرتے ہیں؟ نہیں. بنفس نفیس ان کے ساتھ خندق کھودنے میں لگے ہوئے. جہاں کوئی چٹان نہیں ٹوٹتی اللہ کے رسول کو بلایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آ کے ضربے لگا کے چٹان توڑتے. اور جب کوئی ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ جی بھوک کی شدت سے برا حال ہے, جھکتے ہیں تو دوبارہ اٹھ نہیں سکتے, یعنی اتنا کمر بل کھا جاتی ہے, تو کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا. تو آپ اپنا شریف مبارک دکھاتے ہیں تو کتنے پتھر بندھے ہوئے ہیں؟ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ ہے اس وقت اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. شدید سردی ہے اور سب صحابہ کے ساتھ رات کو جا کر پہرہ دے رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشقتیں اللہ کے رسول نے کیوں اٹھائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ورنہ اللہ کے رسول کے لیے تو مکے میں ایک بڑا اچھا مستقبل تھا. نبوت کے پانچویں سال ہی کہہ دیا گیا تھا آپ سے کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں مکے کا, آپ اس کام کو چھوڑ دیں تو بادشاہ بن جاتے اور عیش کرتے. آپ نے نہیں مانا, کہا تو میرے ہاتھ پہ سورج رکھو دوسرے پہ چاند رکھو, میں تبھی تمہاری بات نہیں مانوں گا, یہ کام کرتا رہوں گا. مشن کیا تھا؟ قرآن پاک کہتا ہے آپ کا مشن تھا دنیا سے ظلم استحصال جبر کو ختم کرنا اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے نظام کو نافذ کرنا. تو لہذا اصل جو اسوہ یہاں پر آ رہا ہے, انفرادی اعتبار سے بھی آپ اسوہ ہیں, پورے شب و روز 24 گھنٹے کے معمولات کے حوالے سے آپ اسوہ ہیں, لیکن یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے تو یہ اصل میں آئی ہے اجتماعی طور پر اسوہ, کہ اجتماعی طور پر آپ کا مشن, آپ کا کیا کام تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنی مشقتیں جھیلنی پڑی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس اعتبار سے بھی آپ کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اسوہ بناتے ہیں لیکن صرف اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں انفرادی زندگی کی حد تک, باقی ہمارے سارے معاملات دنیا داری کے ہیں, زندگی کا کوئی مشن ہے نہیں. لیکن یہ ہے کہ صرف ایک محدود مذہبی تصور کے تحت نمازیں پڑھ لی, روزے رکھ لیے, ذکر و اذکار کر لیے, زکات دے دی, حج کر لیا, اور اس دوران جو بھی معمولات ہیں ان میں لوگ اسوہ بناتے ہیں. سب تو نہیں بناتے لیکن جو بھی بناتا ہے. اللہ کے رسول کا اجتماعی مشن کیا تھا؟ وہ مشن, دنیا میں مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. کچھ اجتماعی مشن ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کوئی تحقیقی کاموں سے ہوتا ہے, کہ وہ تحقیقی کام کر کے نئے نئے چیزیں وہ لوگوں کے سامنے علمی کام کر کے نئے نئے انکشافات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے علمی کام بھی کیا ہے اور علم کے اعتبار سے کیسے کیسے علم و حکمت کے موتی آپ نے قرآن کے ذریعے سے بھی دیے ہیں اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی دیے ہیں. آپ کے ارشادات جوامع الکلم کہلاتے ہیں, ایسے کلمات کے جو واقعتاً معنی کا حکمت کا سمندر ہے. کچھ اجتماعی کام ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے رفاعی کاموں سے, کہ جن میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لوگ ادارے بنا لیتے ہیں, کہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنی ہے, بیواؤں کی مدد کرنی ہے, یتیموں کی سرپرستی کرنی ہے. بلا شبہ اللہ کے رسول نے رفاعی کام بھی کیے, لیکن کیا آپ صرف یہی کام کرتے تھے؟ صرف سماجی کام کرتے تھے؟ نہیں, علمی کام بھی کیے, سماجی خدمت کے کام بھی کیے. بعض لوگوں کا اجتماعی کام ہوتا ہے وہ تزکیے کا ہوتا ہے, خانقاہیں بعض بزرگوں کی بنی ہوئی ہیں, ان میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک شخص کو دیکھ کر اس کی پشت گفتگو کر کے محسوس کرتے ہیں کہ اس میں غصہ زیادہ ہے, اس میں کوئی نام و نمود کی کیفیت زیادہ ہے, اس میں تکبر زیادہ ہے, اس میں فلاں چیز زیادہ ہے, اس کے حوالے سے ان کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی یہ کام کیا ہے, تزکیے والا مزکی تھے آپ. ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے نصیحت کریں, آپ نے کہا غصہ مت کرو. دوبارہ پوچھا کہ غصہ مت کرو. تیسرے پوچھا غصہ مت کرو. یعنی محسوس کیا کہ اس آدمی میں کیا ہے, غصے والا ایلیمنٹ زیادہ ہے. تو مختلف لوگوں کو مختلف آپ نے نسخے دیے اصلاح کے لیے, لیکن کیا آپ صرف مزکی تھے؟ آپ کہیں گے نہیں, مزکی بھی تھے لیکن صرف مزکی نہیں تھے, وہی کام کرتے ہوں کہیں بیٹھے ہوئے اور لوگ آ کے آپ سے تذکیہ کرا رہے ہوں. اسی طریقے پر بعض لوگوں کا کام تبلیغی ہوتا ہے, آپ نے بھی تبلیغ کی ہے. بعض کا کام ہوتا ہے سیاسی, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس وقت حکومت کا نظام چلانے والے ہیں یہ یا تو دیانتدار نہیں ہے اور یا ان کو فہم ہی نہیں ہے کہ کس طریقے پر مسائل حل کرنے ہیں, تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے اندر آ جائیں اور آ کر اچھے طریقے سے وسائل کا استعمال کریں اور اچھے طریقے سے نظام کو چلائیں. تو بلا شبہ آپ نے حکومت بھی قائم کی ہے, بڑے شاندار طریقے سے آپ نے نظام بھی چلایا ہے, لیکن آپ کا کام صرف سیاسی نہیں تھا. آپ کا تو غور کریں گے تو اللہ کے رسول کا اصل کام کیا تھا, انقلابی کام تھا. اجتماعی کام بہت سارے ہو سکتے ہیں، لوگ اجتماعی ادارے بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، کام کرتے ہیں. آپ کا اصل اجتماعی اسوہ کیا ہے؟ انقلابی. غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر تاریخ انسانی میں کوئی سب سے بڑا انقلاب آیا ہے تو وہ برپا کیا ہے کس نے؟ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو. واحد انقلاب ہے کہ جس نے ہر چیز بدل دی، لوگوں کے عقائد بدل دیے، لوگوں کے عبادت کے طریقے بدل دیے، لوگوں کے رسم و رواج بدل دیے، سیاست کا ایک نیا نظام متعارف ہو گیا. ورنہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے، محل ہوتے تھے، بادشاہوں کی خاص قسم کی سواریاں ہوتی تھیں، اور اب کیا ہے؟ خلیفہ سادے سے گھر میں رہ رہا اور پیمن لگے لباس پہنے ہوئے باہر نکل رہا ہے اپنی کٹیا سے. معیشت کا نظام بدل دیا، جاگیرداری ختم، سود خوری ختم، اور جو ہے وہ پیسے کا ارتکاز نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہے کہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اور استعمال ہونے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. میں ایک کاروبار فرض کی شروع کرتا ہوں تو اس کاروبار سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا روزگار وابستہ ہو جاتا ہے. دکان اگر کھولی ہے، اس میں مال لا کے رکھا ہے، تو جس نے مال پروڈیوس کیا اس کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس گاڑی میں مال رکھ کر لایا، اس گاڑی والے کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طریقے پر جو ہے وہ اگر کرائے پر دکان لی ہے تو کسی کو کرایہ ملا کہ نہیں ملا؟ تو بہرحال اس سے پیسہ رولنگ میں آتا ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر ایک جو ہے وہ خوشحالی آتی ہے اس سے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل اسوہ کیا ہے؟ اصل اسوہ آپ کا ہے انقلابی، کہ آپ نے نظام بدلا ہے. نظام کیسے بدلا ہے؟ نظام آپ نے ایسے بدلا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک انقلابی دعوت قرآن مجید کے ذریعے سے دی ہے، کہ صرف نماز روزے کی ترکیب نہیں کرنی، وہ بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے سے ظلم کو، جبر کو، استحصال کو بھی ختم کرنا ہے. قرآن مجید تین مرتبہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن پاک دو مرتبہ کہتا ہے، ذرا الفاظ کی ترتیب بدل کر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. دوسری جگہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر اللہ کے لیے. اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کے گواہ بن کر. تو یہ عدل کا قیام، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدیں بھی آباد کرنی ہیں، لیکن مسجدوں سے باہر نکل کر ہم نے معاشرے سے غریبوں کے ریلیف کے لیے، غریبوں کی کو ظلم اور سے نجات، ظلم اور استحصال سے بچانے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. اصل تو اس میں رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دعوت دی، اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ آپ کے قریب آئے، تو آپ نے جو لوگ قریب آئے آپ نے ان کی تربیت کی. تم چاہتے ہو پورے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہو، تو پہلے اپنے دائرے اختیار میں تو احکامات کا نفاذ کرو. اپنے گھر میں نافذ نہیں کر رہے، اپنی دکان پہ نافذ نہیں کر رہے عدل کا نظام، اپنے کارخانے میں نہیں کر رہے، اور چاہتے ہو پورے ملک میں نافذ ہو جائے، یہ تو نہیں ہوگا. تو لہذا پہلے اس کی مثالیں یہاں سے قائم کرنا شروع کرو، تربیت کیے، پھر ان کو منظم کیا. بغیر منظم جماعت کے انقلاب کبھی نہیں آتا. امیر حکم دے اور ہر آدمی کہے کہ نہیں جی، میرے تو اس کے بارے سے کوئی تحفظات ہیں، تو میری تو کچھ اور سوچ ہے، تو جہاں اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر وہاں پر وہ جماعت نہیں ہوتی، ہجوم ہوتا ہے. اور جہاں پر یہ ہو کہ وسماؤ باتی ہو، سنو اور مانو، تمہیں بات سمجھ میں آئی یا نہ آئی، اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دو، وہاں پر وہ جماعت ہے جو کام کر جاتی. لہذا اللہ کے رسول نے تربیت کی ہے، یہ تنظیم کی ہے. جب تک مکی دور رہا ہے آپ نے حکم دیا ہے کہ ابھی تمہاری طاقت کم ہے، اگر ابھی تم نے ریئیکٹ کیا، اگر ابھی تم نے بدلہ لیا تو تم کچل دیے جاؤ گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے ہاتھوں کو بدلہ رکھو، کفو آئی دیا کو، اور برائی کا جواب بلکہ اچھائی سے دو. ولا تستوی الحسنت بل السیئہ ادفع بالتی ہے یا احسن، برائی کا جواب اس طریقے پر دو جو کہ بہت اچھا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ جو تمہارا دشمن ہو تمہارا دوست بن جائے گا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. لہذا لوگ گالیاں دیتے رہے, اللہ کے رسول دعائیں دیتے رہے, پورے مکی دور میں اس پر عمل کرایا. فائدہ کیا ہوا کہ جس کا بھی ضمیر زندہ تھا وہ اس پہ اثر ہوا, اس نے کہا کہ یہ لوگ کچھ اور ہیں, میں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا, یہ پھر بھی میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے, اس کی بات تو سنو. اور اس کے بعد وہ ساتھ آیا. تو دو فائدے ہوئے, اپنے آپ کو بچائے بھی رکھا. اگر فرض کیجئے کہ ابو جہل ایک تھپڑ مارتا اور اس کھڑے ہو کر حضرت بلال بھی تھپڑ مار دیتے تو ابو جہل غصے میں آ کے کچل دیتا, اس وقت اس کی وہاں طاقت تھی, تو نہیں, جواب نہیں دیا. لہٰذا خود بھی بچے, اپنے اس اعلیٰ طرز عمل سے دوسرے لوگوں کو متاثر کیا, وہ بھی اس کیمپ کے اندر آ گئے, تو محفوظ بھی رہے, تعداد بھی بڑھتی رہی. اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہے, پہلا دعوت, دوسرا تربیت, تیسرا تنظیم, چوتھا صبر, پانچواں اب ہے اقدام. جب مدینے میں پہنچے ہیں تو اللہ کی طرف سے سورۃ البقرہ میں اجازت آ گئی کہ کرو جنگ, اور اب اس کے بعد جنگ کی ہے. 6 سال تک جنگ چلی ہے, جنگ بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی اور دین غالب ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگیں دفاعی تھی, انہوں نے خود جنگ شروع نہیں کی, وہ تو کافروں نے آ کے بدر میں حملہ کیا تو پھر مسلمان نکلے. یہ باتیں وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس پورا سیرت کا علم نہیں. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے 1923 میں اس قسم کی باتوں پر بڑے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو جنگیں ہوتے ہیں دفاعی طور پر, خود کبھی بھی مسلمان جنگ شروع نہیں کرتا, کوئی حملہ کرتا ہے تو دفاع کرتا ہے اپنا. تو انہوں نے کہا کہ کاش جہاد کا صحیح تصور کوئی شخص اس زمانے میں لوگوں کے سامنے زندہ کرے, پیش کرے. مولانا مودودی کی اس وقت عمر تھی 20 سال, 1903 میں ان کی پیدائش ہے, 1923 میں یہ بات مولانا جوہر کی سنی. اس اللہ کے بندے نے اس عمر میں ایک کتاب لکھی, 3 سال میں مکمل ہوئی, الجہاد فی الاسلام, اتنی موٹی کتاب ہے, پڑھیے. آج بھی جہاد کے موضوع کے اوپر اتنی جامع کتاب اور کوئی لکھی نہیں گئی. جو بھی جہاد کے موضوع پر کوئی بات کرتا ہے, لکھنا چاہتا ہے, تو اس کتاب کو ایک ہینڈ بک کے طور پر, ریفرنس کے طور پر وہ لیتا ہے. 1926 میں وہ کتاب مولانا مودودی کی منظر عام پر آئی اور مولانا نے اس میں کھل کے واضح کیا کہ نہیں, اسلام کی جنگیں دفاعی نہیں ہوتی, اسلام کی جنگیں جو ہوتی ہیں وہ اقدامی ہوتی ہیں. اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو اور ہم دبک کر بیٹھے رہیں گے, جب تک ان کی طرف سے کوئی ہم پر حملہ نہیں ہوتا ہم ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے. نہیں, جیسے قوت آئے ہاتھ سے برائی کو روکو. ہاں, جب تک ہاتھ والی قوت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو, زبان والی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو. تو جنگ بدر ہوئی کیوں ہے؟ جب اللہ نے سورۃ البقرہ میں آیت 216 میں اللہ کے رسول کو حکم دیا, کتبہ علیکم القتال, تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جنگ کے حوالے سے تیاری شروع کی. کیا تیاری کی؟ آپ نے مدینے میں یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے ان سے مساق مدینہ کیا. ایسا نہ ہو کہ ہماری جنگ مشرکین مکہ سے ہو رہی ہو اور یہ پیٹھ میں چھری گھونپ دیں, لہذا ان کو پابند کر دیا کہ تمہارا ہم سے معاہدہ ہے, کوئی بھی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو تم یا تو ہمارا ساتھ دو گے, غیر جانبدار رہو گے. دوسرا جو خطرہ تھا وہ ہر زمانے میں رہتا ہے, وہ ہوتا ہے مقامی کا اور مہاجر کا. انصار مدینہ مقامی تھے, مکے والے مہاجر تھے, اور جھگڑا ہو سکتا تھا آپس میں کہ بھئی یہ آگے ہیں اور یہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں. لہذا ایک انصاری ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا. کتنی بڑی فراست ہے. غیر مسلم بھی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا زبردست کام کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا کام یہ کیا کہ ایک برکت بنا دیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے نماز نہیں پڑھتے تھے, وہیں پر وفود بھی آتے تھے, وہی عدالت کی وہیں پر فیصلے بھی ہوتے تھے مختلف جرائم کے حوالے سے, وہی ان کا مشاورت کا ادارہ بھی تھا, پارلیمنٹ بھی تھی, وہیں پر مشاورت ہوتی تھی. بدر کے قیدی وہی رکھے ہوئے تھے, کیا کرنا ان کے ساتھ, مشاورت نہیں ہو رہی ہے, لشکر وہیں سے روانہ ہوتے تھے. تمام اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز مسجد نبوی تھی. یہ 3 کام کرنے کے بعد اب آپ پھر نکلے ہیں مدینے سے باہر. 2 کام کیے, جتنے بھی قبیلے تھے مکے اور مدینے کے درمیان ان کے پاس جا کے ان سے معاہدے کیے کہ بھائی یا تو آپ ہمارے حلیف بن جائیں اور اگر ہماری کوئی لڑائی ہو مکے والوں کے ساتھ تو آپ نے مکے والوں کا ساتھ نہیں دینا. اس قدر تعریف کرتے ہیں غیر مسلم بھی کہ کیا کام کیے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اس کو کہا جاتا ہے. پورے اس علاقے میں قریش کو کر دیا تنہا کر دیا. اور اس کے بعد اب اگلا کام کیا ہے کہ قریش کو اب چھیڑا ہے. قریش کی ساری گزر اوقات کس پر تھی؟ تجارت پر تھی. وہاں مکے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی, پورا پہاڑی علاقہ ہے. قرآن کہتا ہے وادن غیر ذی زرع ہے. جہاں جہاں سے ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے وہاں پر آپ نے اپنے صحابہ کو بھیج کر نگرانیاں شروع کر دی. ایک تجارتی قافلہ ان کا آ رہا تھا وادی نخلا سے. نخلا مکے سے بہت قریب ہے, مدینے سے بہت دور ہے. وہاں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, آمنا سامنا ہو گیا اور ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. اس کا انتقام لینے کے لیے مکے میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی, جوش انتقام کی. اور ابھی وہ جوش تھا ہی انتقام کا کہ ایک اور قافلے نے ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آتے پیغام بھیج دیا کہ ہم آ رہے ہیں, ہمارے پاس مال و اسباب بہت ہے, نفری حفاظت والی ہمارے پاس صرف 50 محافظ ہیں, خطرہ ہے کہ مسلمان ہمیں روک لیں گے, ہماری مدد کو پہنچو. تو اس کے نتیجے میں پھر مکے سے لشکر نکلا ہے 1000 کا اور اللہ کے رسول کو اطلاع ملی ہے اور اس کے بعد پھر بدر میں ان کے ساتھ پہلا مارکہ ہوا ہے. تو یوں سمجھیے کہ آغاز کس کی طرف سے ہوا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ کام اب شروع کرو. تو یہ ہے اللہ کے رسول کا اسوہ. آج بھی ہمیں معاشرے میں ظلم کو, استحصال کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن وسائل کا استعمال غلط ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے. اسی طریقے پر آج بھی لوگوں کو پورے کے پورے صحیح تصور دین کی اور ذمہ داریوں کی دعوت دینی ہے کہ نماز روزے کی حد تک اگر تمہارا دین ہے تو یہ سنت کی پیروی نہیں ہے, یہ تمہارا محدود تصور ہے. نمبر دو, اس کام کے لیے منظم ہو, نظام بدلنا ہے. پورے ملک سے ظلم کو, جبر کو, استحصال کو ختم کر کے اللہ کا دین شریعت نافذ کرنی ہے. اسی میں عدل ہے, اسی میں لوگوں کے لیے ایک ریلیف ہے. اور اس کے حوالے سے لوگوں کی تربیت بھی, لوگوں کی اس کے حوالے سے تنظیم بھی, سم و تعداد کا ڈسپلن بیعت کے ذریعے سے سننا ہے اور ماننا ہے. اور جب تک قوت نہیں ہے اس وقت تک کسی بھی مخالفت میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے, اپنے قوت کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قوت دے دے تو اب اس کے بعد سنت تو یہ ہے کہ جنگ کی جائے. لیکن جنگ کے حوالے سے آپ اگر علماء اکرام کی تحریریں پڑھیں گے, ابھی ایک تحریر ہمارا ایک پرچہ آتا ہے میثاق دسمبر کا پرچہ جو ہے اس میں وہ تحریر آئی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کہ بھئی اس زمانے میں کیا کیا جائے. پریشانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دور نبی میں اسلام کا رستہ روکنے والے کون تھے؟ کافر. آج روکنے والے کون ہیں؟ مسلمان. اور مسلمان کی جان کے حوالے سے حدیث میں بڑی سختی ہے کہ اس کی جان مت لو. ایک شخص نے کلمہ پڑھ دیا تھا جنگ کے دوران, پھر بھی صحابی نے مار دیا. اللہ کے رسول نے ڈانٹا, تم نے کیوں مارا؟ وہ جی اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے کہا کیا تم نے اس کے دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا؟ تو مسلمان کی جان کا بڑا تحفظ ہے. تو لہذا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس کے باوجود فقہ کہتے ہیں کہ ہتھیار اٹھا لو, لیکن کب؟ جبکہ تمہیں یقین ہو کہ معمولی خون ریزی سے حکومت بدل جائے گی. لیکن آج اس کا بھی امکان نہیں ہے. عوام کے پاس تو ہتھیار ہیں ہی نہیں, اور حکومت کے پاس کیا کچھ ہے آپ جان سکتے ہیں؟ حکومت کے مطابق مقابلہ ہم کر سکتے ہیں ہتھیاروں سے؟ ان کے پاس زہریلی گیسیں بھی ہیں, بم بھی ہیں, جہاز بھی ہیں, توپے بھی ہیں, ٹینک بھی ہیں, کیا کچھ ہے. جو ٹریننگ فوجی فوج کے لوگوں کی ہے وہ عوام کی تو نہیں ہے. لہذا کیا کریں؟ تو تقی عثمانی صاحب بھی اس کا حل یہ دیتے ہیں کہ لوگوں میں ایک شعور پیدا کرنے کے بعد ان سے کہو کہ ہم نے اس نظام کا بائیکاٹ کرنا ہے. توڑ پھوڑ نہیں کرنی, توڑ پھوڑ کر کے اپنے نقصان کرتے ہیں. گھیراؤ کرنے ہیں, جلاؤ نہیں کرنے. اور دوسرا یہ کہ سول نافرمانی, کہ اب ہم اس غلط نظام میں کوئی تعاون نہیں کریں گے. جج نہیں بیٹھیں گے عدالتوں میں، پروفیسر نہیں جائیں گے تعلیمی اداروں میں، وکیل عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، تاجر دکانیں بند کر دیں گے، اگر اس طرح کی سول نافرمانی ہو نظام نہیں چل سکتا. نظام چل رہا ہے میرے اور آپ کے سہارے، اس نظام کو میں اور آپ چلا رہے ہیں. اگر ہم سب کے سب نافرمانی کریں کہ ہم اس غلط نظام کو اب نہیں چلیں گے، یہ نظام بیٹھ جائے گا. یہی طریقہ ڈاکٹر سارم صاحب بڑے طویل عرصے سے پیش کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے، جب تک اس طرح کی سختی نہیں ہوگی نظام نہیں بدلے گا. پرامن طریقے سے یہ لوگ نظام بدلنے کبھی نہیں دیں گے. الیکشن میں کبھی دینی جماعتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دینی جماعتیں کامیاب ہو بھی گئی انہیں کام نہیں کرنے دیں گے، جیسے ابھی ہوا ہے مصر میں، جیسے اس سے پہلے ہوا ہے حماس کے ساتھ. سول نافرمانی کرنی پڑے گی، ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے گرفتاریاں بھی ہوں گی، سختیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن بغیر تصادم کے نہ آج تک انقلاب آیا ہے نہ آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس حوالے سے پڑھنے سمجھنے اور درست لائے عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.